مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر تھیان وان۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، دنیا امن چاہتی ہے مگر پھر بھی امن خطرے میں رہتا ہے۔ آج جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو جنوبی ایشیا کے دو ایٹمی ممالک بھارت اور پاکستان جنگ کے دہانے سے واپس آئے ہیں، جس کی بنیاد بنا ایک واقعہ جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اور جس کی چھان بین ہونا از حد ضروری ہے، لیکن محض ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنا شاید جلد بازی کہلائے گا۔ لیکن اگر جلد بازی نہ بھی ہو تو بھی دنیا بھر میں کبھی انسانی حقوق کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر اور کبھی مذہب کا نام لے کر ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں، اور کبھی اپنی طاقت میں اضافے کے لیے ایٹمی ہتھیار بنائے جاتے ہیں جو دنیا کو بجا طور پر تشویش میں مبتلا کر دینے کا کام کرتے ہیں۔ بظاہر ہم سب کو چاہیے مگر تحمل اور برداشت سب میں نہیں ہے۔ لیڈرز کی بات کیجئے تو اکثر سیاسی مقاصد ان کے آڑے آتے ہیں اور وہ صرف وقت کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ بظاہر دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں مگر الفاظ کی حد تک۔ ایسے میں ٹھوس اقدامات کی توقع کیسے کی جائے؟ بہت سے سوالات ہیں۔ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کیا کر رہی ہے؟ آئیے جواب جانتے ہیں اپنے ماہرین سے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، ایڈوائزر ہیں آئی ایم ایف کے، مشرق وسطی اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار۔ ہمارے مہمان ہیں پروفیسر اختر الواسع، پریزیڈنٹ ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور انڈیا کے، اور ہمارے مہمان ہیں چودھری نعمان ظفر، ہٹسن انسٹیٹیوٹ کے فارمر اسکالر ہیں، سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ہیں، مشرق وسطی کی امور کے تجزیہ کار ہیں۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہوں ڈاکٹر ظفر بخاری، شکاگو یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر اور معروف تجزیہ کار ہیں۔ ہم ان سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا رابطہ ہو گیا تو ہم انہیں ضرور پروگرام میں شامل کریں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ،
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کی تاریخ دیکھیے تو پہلی عالمی جنگ میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے، اس کے باوجود دوسری عالمی جنگ ہو گئی، اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا میں امن کی صورتحال کبھی پائیدار نہیں رہی؟
دیکھیے، آپ کو جانا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جو کانفلکٹ ہوتے ہیں اس قسم کے، ان کی تین چار وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی جو اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کے ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں اور وہ کس قسم کے بیلنس آف پاور کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دنیا میں چونکہ پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ریسورسز نہیں بڑھ رہی، اس لیے ریسورس کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ملک میں درمیان کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑی کوشش کی گئی، نئے انسٹیٹیوشن بنائے گئے جو کہ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے لیے کام کر سکیں، لیکن چونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں کہ ان کے پاس انفورسمنٹ کیپیبلٹی نہیں ہے، تو اس لیے یہ اتنے افیکٹو نہیں جتنے کے ہونے چاہیے۔ ان تین چار وجوہات کی وجہ سے جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے ملکوں کے درمیان، اس کو سالو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب بیلنس آف پاورز میں شامل ہو جائے اور دوسرے ممالک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک یا دوسرے گروپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی فرمایا، ایک بڑی عام بات یہ آ جاتی ہے کہ ملکوں کے اندر گورننس کا کیا عالم ہے، اور اس گورننس تک جو ریلیجن ایشوز ہیں وہ شامل ہیں، کیونکہ ریلیجیس کانفلکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیولوجیکلی بیسس پہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے۔
ٹھیک،
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس قسم کے کانفلکٹس رہیں گے اور کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا یا سٹیپس نہیں لیے جائیں گے کہ ان کو کم کیا جائے، جس یہ کانفلکٹ اسی طرح قائم رہیں گے اور ملک ایک دوسرے کی سولوشن، اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کے خلاف جارحانہ کاروائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا جائے, نمبر ایک, اور نمبر دو جو نیشنل انٹرسٹ ہے جائے اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. آپ نے اداروں کی بات کی, جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے دنیا میں تو ایک ادارہ اقوام متحدہ کا جو ہے اس کی جانب تو ضرور رجوع کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ ان کے پاس انفورسمنٹ کی پاور نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ کوئی حکم صادر نہیں کر سکتے اور اس کو منوا نہیں سکتے, ایک تجویز دے سکتے ہیں لیکن مصالحت کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اور اگر یہ ادارہ بھی نہ ہو تو پھر تو بالکل کوئی ایسا آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کی طرف رجوع کر کے قومیں جو ہیں وہ تھوڑا سا سہارا حاصل کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ بھی لگی ہے, تو آپ کے خیال میں کہیں بیلنس ہے؟ اقوام متحدہ کا ادارہ اکیلا کچھ کر سکتا ہے؟
جی دیکھیے, یہ نارملی ہوتا یہی ہے کہ ایک ادارہ ایسا کام نہیں کرتا, ریجنل گروپس بھی بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ قسم کی ایک ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آج دیکھ لیجئے کہ جو یورپین یونین بنی اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اتنی جنگیں لڑ چکے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچ چکے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے اب کوآپریٹ کیا جائے. چونکہ وہ پولیٹیکلی کوآپریٹ کرنے کے لیے اس وقت اتنے تیار نہیں تھے, تو اس لیے اکنامک کوآپریشن کو ایک فاؤنڈیشن بنایا گیا جس کی بیسس پر یورپین یونین بنی. پھر وہ گریجولی بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ گئی کہ اب وہاں پر پولیٹیکل کنورجنس بھی ہے, اکنامک کنورجنس بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے یا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے یورپین یونین کے پاس اس قسم کے انسٹیٹیوشن قائم ہیں کہ وہ ریزالو کر لیتے ہیں اور پرابلم آگے نہیں بڑھتی. اسی طرح کسی حد تک دوسرے علاقوں میں بھی ایسا ہوا ہے. افریقہ میں اس کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اتنا کامیاب نہیں ہوا. جہاں تک فار ایگزامپل ایشیا کا تعلق ہے, اس میں اس قسم کے کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے بڑی حد تک کوئی انسٹیٹیوشن قائم نہیں ہے. یقیناً اکنامک انسٹیٹیوشن ہیں جس میں آسیان کام ہے, آسیان بہت اہمیت رکھتا ہے, لیکن یاد رہے کہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ اور ان کے ملٹری انٹرسٹ جو ہیں وہ اکنامک انٹرسٹ سے زیادہ حاوی ہیں, جس کی وجہ سے جب تک اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ کنورج کرتا ہے ملکوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی اکنامک انٹرسٹ کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ملٹری پاور یا دوسری فورسز کو استعمال کرنے کے لیے سے تمام ممالک تیار ہیں, جن میں چاہے آپ چین لے لیجئے, جاپان لے لیجئے, ایشیا کے دوسرے ممالک لے لیجئے, ہندوستان لے لیجئے, پاکستان لے لیجئے. یہ بڑی حد تک چونکہ ان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورجنٹ نہیں ہیں, ڈائیورجنٹ ہیں, اور چونکہ کوئی ایسی فورسز نہیں ہیں جو کہ ان کو کنورجنٹ بنانے کی کوشش کریں تو کانفلکٹ پیدا ہوگا. یورپین یونین ایک, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک امپورٹنٹ ماڈل ہے. آپ یہ درست فرماتی ہیں کہ اگر یونائٹیڈ نیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, درست ہے, لیکن یاد رہے کہ ریجنل انسٹیٹیوشن ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ملکوں کو جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو کنورج کریں اور بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے قابل ہوں. تو پھر یونائٹیڈ نیشن جیسی جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک مورلسٹک قسم کی آرگنائزیشن بن جاتی ہے. اس کا مقصد اپیل کرنا ہوتا ہے, اس کا مقصد لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ ایک انفورسمنٹ کیپیبلٹی نہیں رکھتی. اور یاد رہے کہ انٹرنیشنلی آپ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے.
ٹھیک ٹھیک, مشکل بات ہے, لیکن انٹرنیشنلی جو سینیریو نظر آ رہا ہے, جو صورتحال نظر آتی ہے وہ زیادہ, آپ نے کہا کہ اکنامک انسٹیٹیوشن آسیان جیسے انسٹیٹیوشن کے اتنا جو مضبوط ہے اور اتنا زیادہ پھیلا ہوا, اس کے بھی انٹرسٹ جو ہیں وہ اقتصادی نہیں ہیں, اکنامک نہیں ہیں, تو اس کو بھی فورسز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے انٹرسٹ اور ہیں. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, دفاعی امور کے ماہر ہیں, تو ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جنرل صاحب, دنیا میں اسلحے کی دوڑ لگی ہے, اکنامیکلی اتنی مشکلات ہیں, ہر دنیا کے ملک کو اپنی اکانومی کو دیکھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مضبوطی اسی میں سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کے پاس اسلحہ ہے, اور جلد سے جلد اگر وہ ایٹمی طاقت بن جاتے ہیں تو خود کو مضبوط سمجھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ صحیح حکمت عملی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیے حکمت عملی تو صحیح نہیں ہے. اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ اپنا کماتے ہیں, یعنی اکانومی اگر آپ کی بہتر ہوتی ہے, انکم بڑھتی ہے کسی بھی ملک کی, تو اس ملک کے عوام کی حالت بہتر ہونی چاہیے, انسان اپنی زندگیاں بہتر گزار سکیں بجائے اس کے کہ پیسہ اسلحے پہ خرچ ہو. لیکن پرابلم وہی ہیں کہ بعض جگہوں پہ جو ملٹری ہارڈ ویئر انڈسٹریز ہیں وہ ملک بعض اوقات کانفلکٹ کریٹ کرتے ہیں, ان کو اسلحہ بیچنے سے پیسے ملتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ لوکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے. بعض جگہوں پہ کبھی کوئی ملک بڑا جو ہے وہ اپنی ہجمنی قائم کرنا چاہتا ہے تو چھوٹے ملک مجبور ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کریں. تو مشکلات آ جاتی ہیں جہاں پہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری سروائیول پہلے مجھے چاہیے یا مجھے اپنے عوام کا ویلفیئر چاہیے. دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں, لیکن بارصورت بعض جگہ پہ بعض اوقات سروائیول زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو آپ کو ادھر پھر اسلحے پہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور ویلفیئر پیچھے رہ جاتا ہے. بعض جگہوں پہ سروائیول کا اتنا ایشو نہیں ہوتا تو آپ ویلفیئر پہ زیادہ خرچ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اسلحے پہ خرچ کرتے ہیں. تو بدقسمتی کہ دنیا ایک آماجگاہ ہے ایسی جہاں پہ کانفلکٹس موجود ہیں اور ہیومن ریس جو ہے وہ اسی کانفلکٹس کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ سفر کر رہی ہے. اقوام متحدہ کی آپ بات کر رہے تھے, ابھی ایک ساری دنیا میں ہم ایک پروپیگیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ماڈل ہیں ڈیموکریسی کے, یہ ہونے چاہیے. جہاں ڈیموکریسی نہیں وہاں ہم اعتراض ہے کہ وہ حکومت اچھی نہیں چل رہی. لیکن جو یونائٹڈ نیشن کا جو کیریکٹر ہے وہ ہم نے ڈیموکریٹک نہیں رکھا. نتیجہ یہ کہ وہ اس کے جب بیسک پرنسپل بھی اس کے غلط ہیں تو پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی مارل جواز نہیں رہتا. آپ بے شک اس کو انفورس کرنے کی طاقت نہ ہو آپ کے پاس, لیکن اگر سب نے یہ ڈیموکریٹک پرنسپلس کو اگر ایکسیپٹ کیا ہوتا تو پھر وہ شاید سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا. جیسے جنرل اسمبلی میں قراردادیں پاس ہوتی ہیں, ان کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی آ کے تو یہ چیزیں سیکورٹی کونسل میں ڈیسائڈ کرتے ہیں, اور سیکورٹی کونسل میں جب ڈیسائڈ ہوتی ہیں تو ویٹو پار جب یوز ہو جاتی ہے تب بھی آپ سپر پار یا جو P5 کے کنٹریز ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو مالیاتی ادارے ہیں ان کو بھی اپنے پولیٹیکل گیمز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جب ایک آپ کے دنیا کے پورے جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں کانفلکٹ موجود ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں, پروسیس کچھ کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ اور آپ کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے, تو پھر وہ جو میرا خیال ہے کہ سسٹم ہے اس میں بنیادی خرابی یہی ہے کہ کال آف فیل کا ایک بہت بڑا تعداد موجود ہے, تو اس لیے وہ کوئی بھی قبول نہیں کرتا. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر ایک سمپل پرنسپل ہو کہ جی جنرل اسمبلی جو قرارداد پاس کرے گی وہ سب کو قبول کرنی پڑے, وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, تو آپ دیکھیں کتنے دنیا کتنے آسانی سے چلے گی اور سواری پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے کانفلکٹ ریزالو نہ ہو. وہ ریزالو ہوں گے, ہر کوئی ایک مورل گراؤنڈ پہ سب کو اس کو فالو کرنا پڑے گا وہاں پہ سیکورٹی یہ جنرل اسمبلی کے قراردادوں کو.
لیکن جی جنرل صاحب وہاں جو ویٹو پار ہے, وہاں جو ویٹو پار ہے اسے آپ جمہوریہ سمجھتے ہیں؟
نہیں جمہوریہ نہیں, میں تبھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر سات میں سے چھ رکن یا میجورٹی اگر وہاں پہ جو 15 رکن ہے اس کے وہ سارے بھی اگر ووٹ دے دیں تو ایک بار ویٹو کر دیتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے بات. وہاں یہ ڈیموکریٹک سسٹم تو نہیں ہے نا قطع, کہ جس کے پاس ویٹو پار ہے 5 ملکوں کے پاس وہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ میجورٹی کا کیا ہوا فیصلہ وہ اٹھا کے باہر کریں. تو تضاد تو سارا سسٹم کے اندر موجود ہے. یہ چونکہ نیتیں صاف نہیں ہیں, آپ اپنے انٹرسٹ پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کا سسٹم بناتے ہیں بیکاز یو ہیو اے مائٹ, تو وہ آپ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل اپلائی کرنے کے لیے آپ اس طرح کا سسٹم بنا لیتے ہیں, تو نیچرلی وہ پھر دس سسٹم از ناٹ بیسڈ آن اینی پرنسپل آف جسٹس, تو وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ پھر امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا. ہر نظام کا چلنے کا بنیادی اصول جو ہے وہ انصاف ہے. انصاف پہ مبنی ہوگا, اگر جسٹس پہ فیصلے ہوگا تو پھر وہ چیزیں چلیں گی, سب کو قبول کرنا پڑے گا.
بظاہر یہی کہا جاتا ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں اور انصاف ہی کرتے ہیں اور وہاں سے انصاف ملے گا. ٹھیک ہے, ایک نیریٹو ضرور ہے یہ, لیکن اگر آپ ملکوں کی سطح پر دیکھیے تو ملکوں کے اپنے مفادات ہیں اور وہ ملکوں کی سطح پر جو ان کے رہنماؤں کے لیڈرز کے جو ایکشنز ہیں وہ بہت کچھ بولتے ہیں, اور ان کا جو تاثر ہے وہ بھی ایک پورے خطے پہ آ کے منطبق ہوتا ہے. تو پروفیسر اختر الواسی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب, ایک ایسی شخصیت کی حیثیت سے جو کہ جس کا تعلیم سے بھی تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دیگر امور پر بھی مشاہدہ ہے, آپ کی نظر ہے, آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جب ایک ملک میں آتی ہے زندگی سمٹ جاتی ہے, ایک ملک کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو ایک جو لیڈر ہے ملک کا اس کے ہاتھ میں پورے ملک کی تقدیر دے دینی چاہیے؟
کہ جو صورتحال ہے, ظاہری بات ہے کہ بغیر حکومت کے
جی
کوئی نظم و نسق نہیں چل سکتا. کوئی ملک جو ہے وہ منظم انداز سے زندگی نہیں گزار سکتا اور آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ظاہری بات ہے حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ افراد کا مجموعہ ہوگی, اور افراد جو ہے اس کی قیادت بھی ہوگی. وہ قیادت یا کوئی ایک رکنی بھی ہو سکتی ہے اور کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو ہمیں سامنے یہ رکھنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے اور جو فکر بندی آپ کی پروگرام کی وجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمراں جو ہے وہ بنیادی طور پہ دنیا میں مفادات حاصلہ کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں تو پھر دنیا میں امن و امان ہو سکتا ہے. لیکن ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ بائی پروکسی بھی یعنی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک اور پریشانی کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے انداز بھی بدل رہے ہیں. اب جنگیں وہ نہیں ہیں جن کو کہ ابھی جن کا تذکرہ آپ نے شروع میں کیا کہ پہلی جنگ ہوئی اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی, بلکہ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دہشت اور وحشت کا ایک کاروبار ہے, اور جس طرح کے اس کے نتیجے میں ہلاکتیں سامنے آتی ہیں وہ انتہائی تشویشناک بھی ہیں اور تکلیف دہ بھی ہیں. تو اس صورتحال کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اس وقت جو دنیا کے سامنے سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھوک اور مفلسی جو ہے اس کا علاج کیا جائے یا مفادات حاصلہ کی جنگ جو کچھ بڑی طاقتوں کے اشاروں پہ لڑی جاتی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ ایک سوال ہے. ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آج وہ طاقت جو اپنے آپ کو ایک طرح سے سپیریئر پاور رہی ہے آج بھی اپنے کو سمجھتی ہے, لیکن اس کا سربراہ جو ہے آج کبھی سنگاپور جاتا ہے اور کبھی ویتنام جاتا ہے کہ کسی طرح سے دوریاں کم ہوں اور جو جنگ کے ماحول کو کسی طرح سے محدود کیا جائے اور محدود کیا جائے امکانات کو. تو یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا اور ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی.
بالکل ٹھیک, بالکل آپ نے بہت اچھا کہا کہ اگر امن کی خاطر کچھ بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے, اور خاص طور پر انہیں جن کے پاس اختیار ہے یا جنہیں پوری دنیا اپنا لیڈر مانتی ہے اور جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکیں, انہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. لیکن ملکوں کی بات ہم کر رہے ہیں تو جو دو پڑوسی ملک ہوتے ہیں ان میں امن ہونا دنیا کے ایک بڑے حصے کے لیے امن کی ضمانت بن جاتا ہے. نعمان ظفر صاحب ہمارے پاس ہیں, ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے. تو ظفر صاحب, آپ نے تو مشرق وسطیٰ کے حالات بھی دیکھے اور ویسے بھی سیکیورٹی کے امور پر آپ کی نظر رہتی ہے, آپ بتائیے کہ کیا صرف بڑے ملکوں کی اہمیت ہے یا چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے امن کے حصول کے لیے؟
دیکھیے, امن کے حصول کے لیے جتنے بھی ممالک ہیں ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے. ہر ایک ملک کی جغرافیائی صورتحال جو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. اب جب سے گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا ہے, کسی ایک چھوٹے ملک کے اندر کو یہ خرابی ہو جائے, ایون کہ اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہو جائے جو کرنٹ جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا وہ ایک چھوٹے سے آئرلینڈ کے علاقے سے شروع ہوا تھا اور پوری دنیا کو اسے کنٹرول میں کر لیا تھا. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چھوٹا ملک ہے یا کوئی بڑا ملک ہے, کیونکہ سب اتنے انٹر کنیکٹڈ ہو چکے ہیں کاروبار کے لحاظ سے, ڈپلومسی کے حوالے سے, پولیٹکس کے حوالے سے. اب دیکھیں, اب جنرل اسمبلی کی اب ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, اب جنرل اسمبلی میں پہلی تو بات ہے میں اس بات کو ایسا تسلیم نہیں کرتا کہ یونائٹیڈ نیشن کی ایک سیریمونیل جو سمبولک پوزیشن ہے اور وہ کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. دیکھیے, جب انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے کوئی چیز, پھر سیکیورٹی کونسل کا حکم جب ہو جاتا ہے تو پھر یہ پورے شد و مد کے ساتھ اس معاملے کو کرتے ہیں. صرف چیز کیا ہے کہ پولیٹیکل ول اگر ان کے پاس ہو تو. تو جو میں جنرل اسمبلی کی بات کر رہا تھا, جنرل اسمبلی میں ہر ملک کا ایک ووٹ ہے, بے شک وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو جب وہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں جب ووٹنگ کے لیے لوگوں کو جب وہ لابنگ کی جاتی ہے تو وہاں پہ چھوٹے ملک بھی اتنے ہی اہم ہو جاتے ہیں جتنے بڑے ملک ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریسنٹ مطلب اٹیک ہوا تھا عراق کے اوپر اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے اوپر, تو بش صاحب نے جب اس کے بعد جو تقریر کی تھی یو ایس پریزیڈنٹ نے کہ ہمارے ساتھ کون کون سے الائز ہیں, تو اس میں انہوں نے بولیویا کا نام بھی لیا تھا اور اس لیول کے چھوٹے چھوٹے ممالک کا نام بھی لیا تھا کہ یہ ممالک ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی ایک ریئلٹی ہے. باقی رہ گیا جو ہم پیس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یونائٹیڈ نیشن کا ہونا ایک بہت, میری نظر میں ایک بہت ہمارے لیے ایک فارچونیٹ چیز ہے کہ کم از کم ایک سسٹم ہمارے پاس موجود ہے. اب سسٹم موجود ہے, سسٹم کے اندر جب خرابیاں ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کیسے ان کی قراردادوں کو کرایا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ ایک نارمیٹیو چیز ہے کہ یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, لیکن انٹرنیشنل پالیسیز کو اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ریئلزم جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. ریئلزم کا مطلب یعنی کہ ہے کہ ہر ملک کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سپریم ہوتا ہے. اور جب ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ سپریم ہوگا تو فار ایگزامپل اگر انڈیا کی اور پاکستان کی آپ بات کریں, یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اگر وہ اس کو بہتر سمجھے شاید وہ پاکستان کے لیے وہ خلاف ہو, تو یہ ایک آٹومیٹک چیز ہوگی کہ پاکستان پھر اس کے خلاف کام کرے گا, اور وائس ورسا بھی ہے کہ پاکستان کے لیے انٹرسٹ کے لیے کوئی چیز ہوگی شاید انڈیا اس کے مخالفت میں کام کرے. تو یہ تو اگر ہم نارمیٹو اس اپروچ کے اندر چلے جائیں گے تو ہمیں تو پھر وہ پورے ریئلزم کو چھوڑ کے دوسری طرف آنا پڑے گا, کنسٹرکٹیوزم کی طرف یا کسی اور اپروچ کی طرف, تاکہ پھر سب لوگ مل کے ایک دوسرے کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. جو اگزامپل ہمارے سامنے اگر یورپین یونین کی ہم لے لیں تو اس طرح کی چیز کے لیے آنا پڑے گا, تو پورا پیراڈائم شفٹ کی بات ہے. تو بہرحال جو یہ ایک بہت مشکل چیز ہے جو کہ مجھے تو ایسے مستقبل قریب میں ہوتی نظر نہیں آتی. بہرحال اگر میں واپس آپ کے سوال کی طرف آؤں تو میں پھر وہی کہوں گا کہ اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ہر ایک ملک کی ایک ویلیو ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو.
بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, ہر ملک اپنی ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. آپ کے خیال میں کیا جیسے کہ مشرق وسطی کے لیے ایک گروپ ہے جو مشرق وسطی کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے, جنوبی ایشیا کے لیے بھی کوئی ایسا گروپ ہونا چاہیے جو جنوب, ظاہر ہے کہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں اور جیسے آپ نے بھی خود ہی موازنہ کیا بھارت اور پاکستان کے, تو کیا اقوام متحدہ تو سب کے لیے ہے, فوری طور پر انٹروین کرنے کے لیے کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا گروپ بن جانا چاہیے جو کہ فوری طور پر امن کر سکے, کیونکہ حالات کسی بھی وقت کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
دیکھیے, جب ہم طالب علم ہوتے تھے, جب ہم پڑھتے تھے نا, تو ایک تو گلوبلائزیشن کی بہت بات کی جاتی تھی, تو اس کے پھر ہم جب پروز اینڈ کونس پڑھتے تھے, اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھتے تھے. جب ڈس ایڈوانٹیجز کی بات ہوتی تھی اس میں پھر ایک یہ چیز سولوشن پیش کیا جاتا تھا کہ اگر گلوبلائزیشن کے کچھ پرابلمس ہوں گے, اگر کچھ بہت بڑے کانفلکٹس ہوں گے تو ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے. اس کا سوال جواب یہ ہوتا تھا کہ ریجنلزم کے اندر ہم جائیں, کہ ریجن کے جو پرابلمس ہیں وہ ریجنل لیول کے اوپر ہی حل کیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ریجن میں رہنے والے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے کلچر آلموسٹ ایک ہوتے ہیں, ان کی زبان آلموسٹ ایک ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کی ریئلٹی سمجھتے ہیں, اور ایک ہی پرابلم دوسرے کے لیے پرابلم بن سکتی ہے, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بات اگر ہم کریں اس کی اپنے ساؤتھ ایشیا کی, دیکھیے ساؤتھ ایشیا کی زبردست قسم کی ایک وہ تنظیم بنی تھی جس کو انفیکٹو کر دیا گیا سارک کے نام سے, ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. یہ بہت زبردست تھی, لیکن صرف انڈیا اور پاکستان کے جو آپسی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور جو ان کے کانفلکٹس ہیں ان کی وجہ سے اتنی زبردست جو آرگنائزیشن ہے وہ انفیکٹو ہو کے رہ گئی ہے. دیکھیں جیسے یورپین یونین کی طرح کی افریقن یونین بن گئی ہے, وہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے. گلف میں جی سی سی ہے, ہمارے پاس سارک تھی, وہاں پہ آسیان ہے, سی آئی ایس ہے وہاں پہ سینٹرل ایشیا کے اندر, تو ہمارے پاس بھی آلموسٹ چیزیں موجود ہیں. پرابلم کیا ہے کہ جو کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے اور انڈیا اور پاکستان کی وجہ سے یہ باقی جو ممالک ہیں نیپال, بھوٹان, مالدیو, بنگلہ دیش, یہ بھی میرے خیال میں سفر کر رہے ہیں, کیونکہ بنگلہ اپنا انڈیا ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے بڑی کامیابی سے انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے, نیپال کو وہ کوشش کرتے ہیں, پاکستان اپنی کوشش کرتا رہتا ہے, سری لنکا کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے, مالدیو پاکستان کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات ہیں. تو اب یہ ریجن کے اندر ایک گروپ بازی جو ہے شروع ہو گئی ہوئی ہے صرف ان دو ممالک کی وجہ سے, جو کہ بڑی بدقسمتی ہے. اور اس چیز کو ختم اگر کرنا ہوگا تو بجائے اس کے کہ بلیم گیم چلتی رہے کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے فوری طور پر پاکستان میں کا اوپر لگائیں, اور پاکستان میں کوئی, پاکستان میں تو خیر اس طرح کے کام نہیں ہوتے کہ ہم فوراً انڈیا کے اوپر اس کا وہ لگائیں, تو ان دونوں ممالک کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اسی طریقے سے لڑنا ہے یا کیس کرنا ہے, یا ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی ایک مضبوط میکینزم یہ آپس میں بیٹھ کے سارے ملک بنا دیں کہ جس میں آپس کے دوسرے جو لوگ ہوں, جس میں مالدیو فار ایگزامپل ہو سکتا ہے, سری لنکا ہو سکتا ہے, دوسرے ممبرز ہیں, وہ بیٹھ کے ان کے معاملات حل کریں, تو پھر تو ایک چیز ہو سکتی ہے. اگر یہ سوچیں کہ ہم دونوں نے بیٹھ کے کرنا ہے تو وہ تو مجھے چیز نظر نہیں آتی. لیکن یہ کہ ریجنلزم اور ریجنل جو باڈیز ہیں وہ بہت اہم رول پلے کر سکتی ہیں.
ٹھیک, آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی سارک کی جانب. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں اختر الواسے سے, ہم پوچھیں گے کہ پروفیسر صاحب بتائیں کہ اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ریجنل ادارے جو ہیں, علاقائی ادارے, ان کی بہت اہمیت ہے. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ریجن میں جو امن کی صورتحال ہے اس میں افغانستان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور اس کی جانب بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیے عراق میں جو جنگ تھی کس طرح سے ختم ہوئی, اور شام کی صورتحال ابھی تک سلگ رہی ہے, وہاں پر بہت حالات خراب ہیں. تو دنیا سب دیکھ رہی ہے علاقائی تنظیمیں کتنا کام کر رہی ہیں, لیکن پروفیسر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ سارک کی پوزیشن جو ابھی نعمان صاحب نے کہی, کیا ایسی ہی ہو گئی ہے کہ دو ملکوں کے درمیان کھینچا تانی ہے بس؟
نہیں, دیکھیے بنیادی طور پہ سارک جو ہے وہ, میں ابھی بھی اس کے مستقبل سے مایوس نہیں. صرف ایک بات ہے کہ دیکھیے دونوں ملکوں کو, ہندوستان اور پاکستان کو, جو تاریخ کا جبر ہے اس سے اپنے کو آزاد کرنا ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تاریخ جو ہے بنیادی طور پہ ہمارے اعمال نامے کا نام ہے, جبکہ جغرافیے کا جبر خدا کی عطا ہے, اور ہمیں جغرافیے کے جبر کا احترام کرنا چاہیے. خدا ہمیں ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اٹل بہاری واجپئی کے الفاظ اگر مستعار لوں تو بنیادی طور پہ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے. تو اصل چیز جو ہے وہ اس اعتبار کو, اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, یہ اصل بات ہے. تو سارک کے پیچھے اگر اس جذبے کو شامل رکھا جائے اور اس کو ایک طرح سے محرک بنایا جائے, تو میرا خیال یہ ہے کہ جنوبی ایشیا ایک طاقتور, صحت مند, مؤثر اور جسے کہنا چاہیے کہ متمول ریجن کے طور پہ دنیا کے سامنے آ سکتا ہے. مگر وہی مسئلہ ہے جو ابھی آپ نے افغانستان کی بات کہی, معاملہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں نہیں ہے. اور جو ابھی بات کہی گئی ڈیفیسٹ جو ہے کانفیڈینس کا, وہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کانفیڈینس کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ افغانستان, ایران, پاکستان, ہندوستان سب کے بیچ میں ہے. اور اس بات کو کسی طرح سے ہمیں ریزولو کرنا ہوگا, اس پریشانی کو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو تناؤ ہے اور تصادم کی فضا ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلوں کا حل نہیں دے سکتی. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے دونوں کے حصے میں جو مفلسی, بھوک اور احتیاج کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ آتا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جنگ ہوتی ہے اور جب امن کے امکانات تاریک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ماؤں کی کوکھ اجڑتی ہے, سہاگنوں کی مانگیں اجڑتی ہیں, بچے یتیم ہوتے ہیں اور دھرتی بانج ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس سے بچانا چاہیے.
بالکل, بہت اچھی بات کہی آپ نے. جی
نہیں نہیں اور یہ خاص بات ایک اور خیال رکھنا چاہیے
جی.
کہ وہ ہماری جو تمنا ہے, ایک ہندوستانی کے طور پر میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سردار جعفری کے لفظوں میں, غلام تم بھی تھے کل تک, غلام ہم بھی تھے, ابھی تو نہا کے خون میں آئی تھی فصل آزادی, مزہ تو جب تھا کہ مل کر علاج جا کرتے, تمہارے درد میں ہم, ہمارے درد میں تم شریک ہوتے تو پھر جشن آشیاں کرتے.
صحیح صحیح,
تو اس کی ضرورت ہے.
صحیح, بالکل ٹھیک. تو ٹھیک ہے, یہ ایک وہ سوچ ہے جو کہ اگر پریویل کر جائے, جو اگر فروغ پا جائے تو بہت سے زخموں پہ مرہم رکھا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ سوچ جو ہے بہت پیچھے رہ جاتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روز و شب کے جو معاملات ہیں وہ اتنا الجھا دیتے ہیں انسان کو کہ وہ دور تک سوچ ہی نہیں سکتا ہے. اور یہی حال لیڈروں کا بھی ہے شاید, کیونکہ آپ دیکھیے کہ امن کی بات سب کرتے ہیں لیکن اس کو فروغ دینے کے لیے قدم اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے. اب میں بات کرنا چاہوں گی لیفٹنٹ جنرل امجد شعیب صاحب سے, کیونکہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک دفاعی صورتحال آپ کے سامنے ہے. افغانستان کا ذکر ہوا, ایران کا بھی ذکر ہوا, کیا وجہ ہے کہ یہ سارے ملک ایک کسی نقطے پہ متفق ہوتے ہی نہیں کہ امن چاہیے؟ جی
میں کروں
جی جی,
بات یہ ہے کہ جہاں تک جی یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ اختلاف ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے. ایک گھر میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد اور آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں, بعض اوقات اختلاف بڑھ کے کچھ اور شکل اختیار کر لیتے ہیں, بعض اوقات اختلاف آپس میں جیسے ابھی بتا رہے تھے پروفیسر عوام و تحریم سے وہ دور بھی ہو جاتے ہیں اختلافات. لیکن اختلافات کا پیدا ہونا یہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہوئی ہے, ورنہ تو دنیا میں کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہ. لہذا ہر جگہ بالآخر ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک ہلو ہلو
جی 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 بالکل آپ بولیے گا پلیز. ہلو جی,
لہذا ہر جگہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم, کوئی ارینجمنٹ ہونا چاہیے تاکہ جنگ ہونے سے پہلے پہلے اس کو ریزالو کرنے کا کوئی ارینجمنٹ کیا جا سکے. کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کے مفادات ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہر ملک کے ہیں, لیکن ہر ملک کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہو سکتے, وہ لالچ پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں, وہ ان کے اپنے لوگوں کی ڈیمانڈز کے اوپر مبنی ہو سکتے ہیں, ان کے ریسورسز کی قلت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ریسورسز سے کریں. یہ دنیا ہمیشہ سے یہ چیز دیکھتی آئی ہے کہ اپنے اپنے مفادات اور انصاف کا نہ ہونا وہ کانفلکٹ کو جنم دیتا ہے اور نتیجہ یہ کہ آپ جنگوں کی طرف بڑھتے ہیں. جو پروفیسر نے کہا وہ بالکل درست ہے کہ جنگ ایک ہولناک چیز ہے, وہ کسی کے بھی بھلے میں نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی انسان لڑتے ہیں, آج دن تک جنگ ختم تو نہیں ہوئی. تو ضرورت یہی ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن سسٹم بنایا جائے. اب جو سارک ہے ہمارے وہ ایک ریجنل کوپریشن کی یعنی اکنامک کوپریشن یا انٹر کنیکٹیویٹی وغیرہ کا تو وہ بتاتی ہے کہ اس میں ہونا تھا, لیکن کانفلکٹ ریزولوشن کا اس میں قدم ذکر نہیں ہے. اس کا جو چارٹر ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کی وہ ہوسٹیج بن چکی ہے اور ان افیکٹو ہو گئی اسی وجہ سے, لیکن کانفلکٹ ریزولوشن کا اس میں کوئی قصہ نہیں ہے, کوئی اس کے چارٹر میں یہ چیز رکھی نہیں گئی. اب چیز یہ ہے کہ کیا ساؤتھ ایشیا میں یہ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے؟ ساؤتھ ایشیا میں اگر ہو سکتا ہوتا تو ضرور کچھ نہ کچھ بن جاتا، لیکن جو ساؤتھ ایشیا کے دو بڑے ملک ہیں ان کے خود اپنے کانفلکٹ موجود ہیں، جو دوسروں کو انفورس کرا سکتے ہیں یا دوسروں کو کوئی انفلوئنس کر سکتے تھے چھوٹے ملکوں کو اس خطے میں، وہ تو خود کانفلکٹ کے شکار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں کئی دفعہ کہ جی یونائیٹڈ نیشن کی ریفارمز ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ ڈیموکریٹک اگر بنایا جائے، پھر لوگوں کو قائل کیا جائے کہ اس کے جو بھی کانفلکٹ یہاں پہ آتے ہیں اس کے ریزولوشن جو یہ فیصلہ کریں وہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو ڈیموکریٹک سسٹم پہ چلائیں گے، جو کہ بات ہوتی ہے کئی دفعہ کہ جی اس کو زیادہ ڈیموکریٹک بنا دیا جائے، تو وہ تو پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے۔ لیکن اگر بڑے ملک اپنے مفادات کے پروموشن کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو نیچرلی کہیں نہ کہیں ان کا کسی کو فیور کرنا آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ کانفلکٹ آ جاتا ہے اور وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کانفلکٹ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل کا کیپیٹل جیروشلم لے جانے کے لیے قراردادیں وہاں پہ آئیں یونائیٹڈ نیشن میں، تو بہت سارے ملکوں نے اس کو اپوز کیا۔ جب اپوز کیا یونائیٹڈ اسٹیٹس نے کہا جی ان کی ایڈ بند کر دیں، یہ سارے لوگ ہم سے پیسے لیتے ہیں تو ووٹ ہمیں نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے سے زمین ملکوں کا خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ پرابلمس ہیں جہاں آ کے آپ کانفلکٹ کو جب انصاف کی بنیاد پہ حل نہیں ہونے دیتے، تو پھر نیچرلی وہ کانفلکٹ جو ہیں وہ مزید کانفلکٹ کو جنم دیتے ہیں۔ کوئی ایک کانفلکٹ ختم نہیں ہوا تو اس کے اور کئی نکل آئیں گے اسی کی وجہ سے۔ تو اصل چیز وہی ہے کہ اس سسٹم بیسڈ آن جسٹس، اور دوسری طرف یہ کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے ایک افیکٹو انتظام۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نظام ہے جس میں کانفلکٹ موجود ہے رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے۔
بالکل ٹھیک ہے، لیکن تنازع جو ہیں یہ زندگی کی ضمانت بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ اسی سے بعض قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، اور اسی میں وہ اپنا جوش دکھا کر بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہمارا وجود کتنا اہم ہے۔ بعض اوقات جیسے وار میں گلوریفائی کرنے کی بات ہے، تو لیکن ساتھ ہی ساتھ سیاست بھی چلتی ہے، اور ایک جو توجہ ہے اس طرف، ایک موضوع ایسا ہے جس کی جانب توجہ کی بہت ضرورت ہے، اور وہ ہے دنیا کی اقتصادیات۔ دنیا کی معیشت کس رخ جا رہی ہے، اور لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن مصائب کا سامنا ہے، اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی کانفلکٹس زیادہ طول پکڑ جاتے ہیں اور لوگ زندگی سے بیزار ہوتے ہیں۔ تو واسط صاحب سے بات کرتے ہیں۔ واسط صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جن ملکوں میں غربت ہے وہاں توجہ اس جانب نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے لوگوں کی زندگی سنوارنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے؟
نہیں نہیں، اصل تو بنیادی طور پہ یہی مشن ہونا چاہیے اور یہی قیادتوں کا ویژن ہونا چاہیے، اصل بات تو یہی ہے اور اس میں کوئی شکی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو تناؤ اور تصادم ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، اور اس غربت کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، وہ مفادات حاصلہ ہے جو کہ اصلاح بنانے والوں کے سامنے ہیں، جو دنیا کے وسائل اور جو کمزور ملک ہیں معاشی اعتبار سے، ان کے وسائل کو بجائے اس کے کہ وہ اپنے عوام کی زندگی کو بہتر بنانے پہ خرچ کریں، ہتھیار خریدنے پہ مجبور کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور اب نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب خالی جنگ جو ہے وہ دو ملکوں کے بیچ میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ بھی ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں، اور ہتھیار انہیں کہاں سے ملتے ہیں ہم سب اور آپ جانتے ہیں۔ تو اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جو جتنے غریب ہیں وہ اتنا ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں یمن کو دیکھ لیجئے، آپ یمن کے علاوہ جو ہے وہ صومالیہ کو دیکھ لیجئے، آپ اس کے علاوہ جو دوسرے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، چاہے وہ سیریا میں ہوں یا کہیں ہوں، ان کو دیکھ لیجئے۔ یہ تمام جو ہیں بنیادی طور پہ ہماری جو عوام ہیں ملکوں کے, اور جو کہ ایک طرح سے امید لگائے بیٹھے ہیں, توقعات قائم کیے ہوئے ہیں, ان کی خواہشات کے بالکل برعکس دنیا سامنے آ رہی ہے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے دنیا کا نظم اور نظام جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. آج حالت یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں, ہم بنیادی طور پر بات کرتے ہیں کہ ہم شعور کے ارتقاء کی معراج کو پہنچ چکے ہیں, لیکن انسانی شعور کا ارتقاء جو ہے اس کی معراج جو ہے کیا یہی ہے کہ لوگوں کے حصے میں محرومیاں آئیں, جہالت آئے, غربت آئے, بیماری آئے, اور فائدہ کون اٹھائے؟ وہ لوگ جو کہ جینڈر ڈسکریمنیشن, چائلڈ ابیوز اور ڈرگ ٹریفکنگ سے اپنی زندگی کو اور اپنی معیشتوں کو مالا مال کر رہے ہیں.
یہ بھی ذرا
نفرتوں کے ویاپاری ہیں, جو وحشتوں اور دہشتوں کے ویاپاری ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اس سلسلے میں جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ یہ کہ سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ جوسی بھی ہیں, لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ مذہبی قیادتیں بھی اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آ رہی ہیں, اور وہ اس دنیا کو جو جنت سے بھیجے گئے آدم کے لیے مسکن بنائی گئی تھی اس کو جہنم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں.
کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا.
ہم سب برابر کے اس میں مجرم ہیں, ہم سب برابر کے ذمہ دار ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دوسروں پہ
کوئی ایک فورس ایسی نہیں ہے,
لیکن ہماری بے بسی جو ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے.
ٹھیک, تو جی
یہ مسئلہ ہے.
جی صحیح, ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر سے. ڈاکٹر صاحب, آپ اکانومسٹ بھی ہیں, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دولت ہموار طریقے سے سب کے پاس موجود ہو, غربت ہمیشہ سے مسئلہ رہی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا یورپی یونین کا, آپ نے ذکر کیا آسیان کا, ان میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود ہیں. آپ کے خیال میں یہ کافی ہے یا دنیا یوں ہی رہے گی؟
دیکھیں, ہو یہ رہا ہے کہ ابھی اس وقت جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے. اس میں انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں, ملک بھی شامل ہیں, آرگنائزیشن بھی شامل ہیں, کہ یہ طریقہ اب نہیں چلے گا. اس کا جو مقصد تھا وہ پورا بہت پہلے سے ہو چکا ہے, اب اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ ریولوشنائز تو نہیں کر سکتے, آپ گریجولی اس کو جسے کہتے ہیں ایون کیل کی طرف, درمیان کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں. یقیناً اگر اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوتی ہیں اور انکم ڈسٹریبیوشن اور پاورٹی کم ہوتی ہے دنیا میں, تو پھر اس کی وجہ سے بڑی حد تک ایک ریزن جس کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کم ہو جائے گا, اور اگر وہ کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سلوشنز پیدا ہوتے ہیں اور آپ دوسرے آپشنز آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن کو پیدا کرنے کے لیے ہماری جو دنیا جس کی ریسورسز پر کیپٹا بیسس پر کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان کو ایلوکیٹ کیسے کیا جائے؟ کیا وہ ریسورسز انہیں ملکوں کے پاس جائیں جو کہ اس وقت بہت مضبوط اور پاورفل ہیں, یا ان کو پراپرلی ریڈسٹریبیوٹ کیا جائے؟ دیکھیے, آپ ان چیزوں کو ایموشنلی نہیں دیکھ سکتے, آپ کو ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھنا ہوگا. یقیناً جو بہت امیر ملک ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے پاس اور ریسورسز آئیں, تو وہ ریسورسز غریبوں کے پاس نہیں جائیں گی. کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر گلوبل انٹیگریشن بڑھتی ہے جس کی وجہ سے ملکوں کے درمیان اکنامک انٹر ڈیپینڈنس بڑھتا ہے, اور کسی حد تک وہ غریب ملک جہاں پر ہیومن ریسورسز اویلیبل ہیں یا تو وہاں پر کیپٹل پہنچ جائے یا وہ ہیومن ریسورسز کو امیر ملکوں میں لایا جائے, جس کی وجہ سے انٹر ڈیپینڈنس بڑھتی ہے. अगर वो इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है और पॉवर्टी कम होती है तो फिर एक रीजन जंग का जो है वो खत्म हो जाता है और कम से कम कम हो जाता है। तो इन चीजों को रियलिस्टिकली देखना होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे पास अभी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस नहीं है कि हम ये काम ऑर्डरली कर सकें। आपको याद है कि इतनी जो माइग्रेशन हुई उसकी बड़ी हद तक वजह यही थी कि उन मुल्कों में रिसोर्सेज कम है, वहां पर पॉवर्टी बढ़ रही है और वो ये देख सकते हैं कि दूसरे मुल्कों में लेबर की डिमांड ज्यादा है तो वो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो एक डिसऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था। अगर एक सिस्टम बन जाए जिसकी बेसिस पे ये एलोकेशन ऑर्गेनाइज तरीके से हो तो फिर उम्मीद यही होनी चाहिए कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी है, रिसोर्सेज की सिक्योरिटी है, वो किसी हद तक काम काबू में लाई जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो तमाम दुनिया की ग्रोथ बढ़ती है। अगर वो बढ़ती है तो फिर इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले अर्ज किया जंग की सूरत कम होती है। अभी आप देख लीजिए कि मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स आपके सामने नजर आ रही हैं वो बड़ी हद तक यही है कि एक ग्रुप बहुत अमीर है और एक ग्रुप बहुत गरीब है। उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़ रहा है कि जो रिसोर्स एलोकेशन होती थी, जो लेबर मूवमेंट होती थी, अब उसमें कमी आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वो मुल्क जो फायदा उठाते थे और उनकी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पैदा होती थी अब वो नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से वहां नुकसान पैदा हो सकते हैं और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। याद है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बिल्कुल इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने ये एक तरीका अख्तियार किया, इसकी बेसिस पर वहां पर गरीब मुल्कों को भी इंटीग्रेट किया गया, अमीर मुल्कों को भी इंटीग्रेट किया गया, और सब ने ये समझा कि वो यूरोपियंस हैं और एक दूसरे को यूरोपियन की बेसिस पर देख के आगे बढ़ेंगे और गरीब मुल्कों को सपोर्ट मिलेगी। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तमाम मुल्कों के इंटरेस्ट में है, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर इक्तसादी तौर पर मुल्क मजबूत हो तो बहुत सारे ऐसे नक्शे अमन के खतरे कम हो जाते हैं जिनकी वजह से
सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो इंटरडिपेंडेंस की बात होती है।
बिल्कुल,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होता तो फिर इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की इतनी जरूरत नहीं थी या इतने कम होते कि आप इनके साथ रह सकते थे। तो इंटरडिपेंडेंस पैदा करना जरूरी है। इंटरडिपेंडेंस पैदा करने के लिए आपको पैटी किस्म के जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करना जरूरी होगा और जो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं उनको बैक बर्नर पर रखना होगा, उनके रेजोल्यूशन के लिए काम करना होगा ताकि इंटरडिपेंडेंस आगे बढ़ सके।
सही, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत वक्त दिया आपने, क्योंकि आपका कहना यह था कि शायद आप पूरा वक्त ना दे सकें, तो अब थोड़ा ही वक्त हमारे प्रोग्राम में बाकी है। बहुत शुक्रिया आपकी। अच्छा। इस बात को हम बाकी अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं, बेहद शुक्रिया आपका। नौमान साहब, आपने सुना कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो इक्तिसादी तौर पर अगर मुल्कों की बढ़ जाए तो वो अमन की जानिब ले जाती है, ये कहना था डॉक्टर ज़ुबैर का। तो आपके ख्याल में जिस खित्ते में पाकिस्तान और इंडिया हैं वहाँ इंटरडिपेंडेंस तो है, कोई भी मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि वो अपने तौर पर अपनी मईशत को चला सकता है।
देखिए, इंटरडिपेंडेंस का जो स्लोगन सामने आया था, जो पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस चीजें सामने आई हैं, लिबरलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था कि लिबरलिज्म होगा तो प्रोटेक्शनिस्ट जो अप्रोच है वो पीछे जाएगी और लॉग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक का रॉ मटेरियल दूसरे के पास जाएगा, वहां से फिनिश होके वापस आएगा या दूसरे मुल्कों में जाएगा, तो इस तरीके से फिर कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को कम किया जाएगा। ये अप्रोच तो पिछली जो तकरीबन आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना चलनी शुरू हुई थी और उसके बाद ही फिर जो है ना ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान और इंडिया का जो स्पेसिफिक अगर हम केस लें, देखिए बहुत सारे चांसेस हैं इनकी इंटरडिपेंडेंस के लिए। जिसका एग्रीकल्चर मसनूआत इधर से वहां जा रही थी, पाकिस्तान का सीमेंट काफी ज्यादा वहां पे जा रहा था, वहां से चीजें टेक्सटाइल की यहाँ आ रही थी, बहुत सारे वेन्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो कुछ और है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया जब आजाद हुए हैं, पार्टीशन हुआ इनका, तो वहां से फॉल्ट लाइन चलती है। वहां इनका जो पार्टीशन हुआ है, जब इलाके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कि वो उसी वक्त ही पता चलता था कि इनका आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। बांग्लादेश को जब वो जो मशरकी पाकिस्तान था, आप देखिए वो किस तरफ दे दिया गया, पाकिस्तान इस तरफ से, अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करें तो ये उस वक्त से बीज बोया गया है। جو ابھی تک ہم اس کو کر نہیں پا رہے, اور اس کو پھر پولیٹیکلی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, جو کہ یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں, لیڈرز ہیں جو اس طرح کے ہیں, جو جو معاملے کو جو ہے نا گرم رکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ہر ملک کے اندر جو پیس لونگ ڈوز بھی ہوتی ہیں اور ہاکس بھی ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارے ایریاز کے اندر جو تمہارے دونوں ممالک کے اندر اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں پہ جو ہاکس ہیں وہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر چکے ہیں اور جو پیس لونگ ڈوز ہیں وہ نیچے جا چکی ہیں. انٹر ڈیپینڈنس کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ وینیوز بھی ہیں
جی,
اور جو ہماری پاپولیشن ہے وہ چاہتی بھی ہے یہ کچھ کرنا, لیکن جو پولیٹیکل حالات ہیں اور جو پولیٹیکل چیز کھڑی کر دی جاتی ہے ہمارے لوگوں کی الٹریسی کی وجہ سے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ نیشنلزم جو ہے نا وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ پھر لڑائی مار کٹائی اور جنگ کے اوپر جو ہے نا وہ منتج ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ. تو یہ تو یہ ہے کوئی طرح کی ویژنری لیڈرز ہمارے دونوں ممالک کے اندر آئیں اور وہ پھر موقع دیں پیس کو آگے جانے کا اور ان چیزوں کو کم کریں. کشمیر کا مسئلہ یہ پہلی دفعہ جو میں اب سمجھ رہا ہوں, یہ جو پلوامہ اٹیک کے بعد جو دونوں ممالک کے اندر اتنی ٹینشن آئی ہے, میرا خیال ہے پہلی دفعہ اتنا زیادہ یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے کشمیر کا مسئلہ, کیونکہ اس دن میں ایک امریکن پروفیسر تھے ان کی ایک انالیسس سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے اندر جنگ ہوتی ہے دونوں ممالک کے اندر تو 80% جو ورلڈ پاپولیشن ہے وہ اس کے ختم ہونے کا خدشہ ہے اور ہماری انوائرمنٹ خراب ہونے کا خدشہ ہے. تو اب لوگ اس چیز کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اگر واقعی ان کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا. تو اب جب وہ کہتے ہیں کہ کیوں لڑائی ہے تو سب کے سامنے آتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ اس چیز کو اگر اب سیریسلی لیا جائے, ختم کیا جائے, تو میرا خیال ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان انٹر ڈیپینڈنس اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ ممالک جنگ کا سوچیں گے بھی نہیں آگے چل کے. اور اتنا پوٹینشیل ہے ان کے اندر بزنس کا, پولیٹکس کا, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا. اب آپ دیکھیں ہماری ہیلتھ کے ہمارے کتنے زیادہ مریض وہاں پہ انڈیا جاتے ہیں جا کے اپنا یہ جو لیور کا معاملہ کر کے آتے ہیں اور جو کڈنی کا معاملہ کر کے آتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر, آپ کا بہت اچھے نوٹ پر آپ نے اپنی بات مکمل کی. ہمارے پروگرام میں چند ہی منٹ باقی ہیں, آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں. بے حد شکریہ آپ کا. جنرل صاحب, پالیٹکس اپنی جگہ, لیکن ایک دفاعی قوت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں سیاست کے ساتھ ساتھ دفاع مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟
جی بالکل, دفاع کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہے آپ کے پرسپشن سے کہ آپ کیا پرسیو کرتے ہیں.
جی بالکل, ایک منٹ میں جواب دیجیے گا. جی
ہے یا نہیں
جی,
اور اگر تھریٹ آپ کو باوجود اس کے کہ آپ ایک بڑے ملک ہیں, تھوڑا بہت وہاں پہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کا کوئی کلیش آف انٹرسٹ بھی ہے, تب بھی اگر وہاں پہ نیشن ویپنائز نہیں ہے پوری طرح تو آپ وہاں پہ تھریٹ کو اتنا محسوس نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ آپ اپنے ڈیفینس پہ پھر بہت بہت خرچہ نہیں کرتے. تو یہ ایک ریلیٹو سا ایشو ہے, جہاں کسی خطے میں کانفلکٹ بہت زیادہ ہوں اور سروائیول آپ کی اسٹیٹ پہ ہو یا آپ کی سوورنٹی کو تھریٹ ہو, تو پھر نیچرلی آپ کو اپنا پیسہ ویپنز وغیرہ پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہی ہے تھریٹ ریزولوشن, تاکہ دونوں ملک جن کے درمیان میں کوئی تھریٹ ریزولوشن, میں کہہ رہا ہوں کانفلکٹ ریزولوشن, دونوں ملک جن کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ ہے وہ اگر ریزالو ہوگا تو دونوں ملکوں کو اس چیز سے فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے ڈیفینس سے پیسہ بچا کے تو لوگوں کے ویلفیئر پہ, اپنے عوام کے ویلفیئر پہ لگا سکیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ریزولوشن آف کانفلکٹ کر لیا جائے تاکہ دونوں ملک فائدہ اٹھا سکیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ہم سے بات کر رہے تھے, بے حد شکریہ آپ کا. اور پروفیسر اختر الواسی, آخری کلمات آپ کے آپ سے لینا چاہوں گی موضوع کے بارے میں, کیونکہ ہم اب پروگرام ختم کر رہے ہیں. تو سب نے کہا کہ ایک دوسرے کا خیال کر کے ہی زندہ رہا جا سکتا ہے. تو جو ملک مسائل کا شکار ہیں, آپ کے خیال میں محبت سے تمام معاملات سلجھا سکتے ہیں, بات چیت سے سلجھا سکتے ہیں,
اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں؟
جی,
اور ایک بات یہ ہے کہ ایک بات طے کر لیجیے کہ 10 سال تک ہندوستان اور پاکستان دونوں جو کنٹینشن ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کریں گے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی معاشی ترقی میں برابر کی حصے داری ادا کریں گے. اور ہمیں خدا سے یہی دعا کرنی چاہیے خدا کرے کہ یہ شبنم یوں ہی برستی رہے, زمین ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے.
بہت بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے کنکلوڈ کیا. ہم اپنے سننے والوں سے اجازت لیں گے. آج ہم نے کچھ امن کی بات کی, دنیا کے امن کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر دھیان, اور مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
صحت کے پروگرام کے ساتھ بہجت حاضر ہے. امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے مقام ڈیوڈسن ویل میں لنڈا میکارتھی ایک آرٹسٹ ہیں. وہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تصویریں بناتی ہیں. ان میں اسکول, طالب علم, فیملی فوٹوز اور مخصوص انداز کی تصویریں سبھی شامل ہیں. میکارتھی نے گزشتہ سال فوٹوگرافی کا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا اور اسے نام دیا سروائیورز کا. اس پروجیکٹ کا محور وہ خواتین ہیں جو یا تو چھاتی کے سرطان یعنی بریسٹ کینسر کا علاج کرا رہی ہیں یا علاج کے بعد معمول کی زندگی گزار رہی ہیں. شیرل لسٹمن مالیات کے شعبے سے منسلک ہیں اور سروائیورز پروجیکٹ میں شریک 20 خواتین میں سے ایک ہیں.
I was diagnosed in 2013 and I had a 40% chance of survival with stage 2B breast cancer.
شیرل لسٹمن کہتی ہیں کہ 2013 میں مجھے بتایا گیا کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے اور مرض اپنے دوسرے مرحلے میں ہے, اور یوں میرے بچنے کا امکان محض 40% ہے. لسٹمن نے ہمت نہیں ہاری, اپنی بیماری کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا. ان کی ملاقات اپنے کچھ دوستوں کے توسط سے فوٹوگرافر لنڈا میکارتھی سے ہوئی.
I work with women, I help educate women who are going through the journey and just, you know, help them navigate through the medical side of it. شیرل
کہتی ہیں کہ میں عورتوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, ان عورتوں کو آگاہی اور واقفیت دیتی ہوں جو بیماری کے اس سفر سے گزر رہی ہیں. میں انہیں اس کے طبی پہلو کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہوں. جب لنڈا میکارتھی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سوچا کہ ممکن ہے اس طرح میں خواتین کی ایک اور انداز میں مدد کر سکوں, اور پھر میں خود بھی اس بات کا اندازہ کروں کہ اپنے اس سفر سے میں کیسے گزری اور اس میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوئی. لنڈا میکارتھی کہتی ہیں کہ بریسٹ کینسر سروائیورز کے پروجیکٹ کا خیال انہیں اس وقت آیا جب وہ ایک بیلرینا کے پورٹ فولیو کے لیے ان کی تصاویر بنانے کے بارے میں غور کر رہی تھیں.
I was introduced to Maggie, who is known as the bald ballerina. She was diagnosed at the age of 23.
میکارتھی کہتی ہیں کہ جب میرا تعارف میگی سے کرایا گیا تو ان کی عمر 23 سال تھی. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ان کا بریسٹ کینسر چوتھے مرحلے میں ہے, جہاں ان کی بریسٹ کو کاٹ کر الگ کرنا تھا. میں نے ان سے ملاقات کر کے درخواست کی کہ کیا میں ان کی تصویریں بنا سکتی ہوں, بیلرینا کے طور پر نہیں بلکہ ایک خوبصورت لڑکی کی حیثیت سے جسے بریسٹ کینسر کا سامنا ہے. میکارتھی کہتی ہیں کہ وہ اس مرض کی شکل دکھانا چاہتی تھیں. میں سرجری کے نشانات نہیں دکھانا چاہتی تھی اور نہ ہی بیماری سے جڑی کوئی اور نشانی. میں چاہتی تھی کہ وہ محسوس کریں کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں. وہ اس مرض کو شکست دے کر سروائیورز کے طور پر سامنے آئی ہیں. انہیں اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مجھے دیکھیے, یہ میں ہی ہوں اور میں سروائیور ہوں. آپ میری ان تصویروں میں ان کے اندر پیدا ہونے والی اس تبدیلی کو محسوس کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ میں شریک ہر خاتون کو میک اپ آرٹسٹ وکٹوریا رونن کے ساتھ مشاورت کرنا پڑتی ہے.
I've had a lot of women look in the mirror and just start tearing up because they can't believe how beautiful I've made them.
رونن کہتی ہیں کہ میرے پاس بہت سی ایسی خواتین آتی ہیں جو میک اپ ختم ہونے کے بعد آئینہ دیکھتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں. انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ میرے میک اپ کے بعد وہ کتنی حسین نظر آتی ہیں. لسٹمن کا کہنا ہے کہ جب آپ سرطان جیسے مرض کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں سے آپ کو تقویت ملتی ہے کہ آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں.
It's very important because when you go through a horrific journey and treatment, you don't feel beautiful.
شیرل لسٹمن کہتی ہیں کہ یہ بات بے حد عام ہے کہ جب آپ علاج معالجے کے اس خوفناک سفر کو طے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود کو خوبصورت خیال نہیں کرتے. بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ذہنی اور جذباتی طور پر بھی آپ متاثر ہوتے ہیں. جب بیماری کے سفر میں آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو ایک بار پھر اپنی خوبصورتی کا احساس ہو, تو پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا مشن مکمل ہو جاتا ہے. بریسٹ کینسر سے بچ جانے والوں کی تصاویر کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا, اور یہ بھی سروائیورز پروجیکٹ کا ایک پہلو ہے اور ایسا مقامی کاروباروں کی مدد سے ممکن ہوا ہے. اس سلسلے میں میکارتی نے فنڈز جمع کرنے کا بھی آغاز کیا.
During that evening, I had all my photographs displayed and all of my breast cancer survivors there, as many
Linda McCarthy بتاتی ہیں کہ فنڈز اکٹھا کرنے کے آغاز پر انہوں نے بریسٹ کینسر سے صحت یاب ہونے والوں کی تصویروں کی نمائش کا اہتمام کیا. بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس روز اپنے مقامی ہسپتال اور وہاں کے بریسٹ کینسر سینٹر کے لیے $5,000 جمع کر لیے. فوٹوگرافر لنڈا میکارتھی کا کہنا ہے کہ یہ ایک مثبت رد عمل تھا جس نے ان کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنے اس پروجیکٹ کو جاری رکھیں. انہیں امید ہے کہ وہ کبھی اپنے ان تجربات کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھیں گی. بیجا جلانی, اردو.